دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الہدا.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تب دنیا کی کیا حالت تھی؟ ممکن ہے عمومی طور پر، بلکہ عین ممکن ہے کہ بیشتر لوگ، ہمارے بیشتر ساتھی یہ جانتے ہیں کہ تب کیا حالت تھی، مگر اس کا ذکر پھر ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں اللہ کا تعارف، اللہ رب العزت کی توحید، اس کے احکام، اس کا وجود، یہ سارے تصورات دنیا میں مٹ چکے تھے، معدوم تھے، غیر موجود تھے. ساری دنیا پر، شرق و غرب، شمال و جنوب میں خوفناک جہالت طاری تھی. ظلم، استبداد، شخصی حکومتیں، محرف، مبدل، مغیر شریعتیں، یہودیوں کی تحریف، عیسائیوں کا اذلال، یہ ساری وبا، یہ فتنے پورے عالم کو گھیرے ہوئے تھے. اس عالم میں، اس حالت میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت، رہنمائی، ارشاد، توجیہ، دنیا کو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر دین کی روشنی میں لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے مکہ مکرمہ میں جو مہبت الوحی ہے، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، دعوت کو عام کیا، لوگوں کو اللہ سے متعارف کرایا، اللہ رب العزت کی توحید پڑھائی، سکھلائی، بتلائی، تبلیغ کی، دعوت کی، نتیجہ آپ کو معلوم ہے، کفار مکہ قطعاً اس طرف مائل نہ تھے، انہوں نے کان نہ دھرے، معارضت کی، پوری شدت سے مخالفت کی، اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی. تب اللہ تعالی اپنے نبی کو مدینہ منورہ میں لے گئے. ہجرت وقوع میں آئی، وہ واقعہ، عظیم واقعہ پیش ہوا، ہجرت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ کا ماحول، مدینہ کی فضا، مدینہ کے ساکنین اوس اور خزرج، قبائل انصاری، اللہ تعالی نے ان پر انعام و اکرام کیا، ان کو عزت سے سرفراز کیا کہ انہوں نے دعوت محمدی کو لبیک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اپنے گھروں کو کھولا، دلوں کو کشادہ کیا، مرحبا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مہاجرین کی مختصر جمعیت کی، پوری ترحیب کی. مدینہ منورہ کا مقدر روشن ہوا، اللہ رب العزت نے اہل یثرب پر یہ انعام کیا. مدینہ منورہ کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا وہاں پہ گزرا ہوا وقت، شب و روز، فعلاً ہمارے لیے، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے، ہم سے پہلے جو مومنین، متبعین، امتیں گزری ہیں، ان کے لیے بہت بڑی روشن مثال ہے. مدینہ منورہ کی زندگی، وہاں کا ماحول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی، اس کے شب و روز، ان کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، ان کا جینا مرنا، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کے بود و باش، میرے بھائی، فعلاً آج کے معاشرے میں، اس زمانے میں، جب بے شمار جماعتیں، تحریکیں، اشخاص، مقررین، داعیان جب دعوت دیتے ہیں اصلاح کی، تو میں آپ سے یہ بات وضاحت سے عرض کروں کہ اگر اصلاح صحیح طور پر ممکن ہے، اور اگر آپ صحیح اصلاح چاہتے ہیں، تو مدنی معاشرہ، مدنی زندگی، مدنی ماحول کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں. وہ اسوہ ہے، وہ مثال ہے، وہ نمونہ ہے. کیوں؟ کہ اس سارے ماحول کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی. آپ نے اپنے سامنے، اپنے احکام، فرامین، اپنی تربیت کی روشنی میں ان کو پروان چڑھائے. آپ دیکھیے مدینہ منورہ کی پہلی حالت کس بری طرح وہاں کے قبائل، وہاں کے کمزور انصاری، وہاں کے مزارعین، ذمہ دار کس بری طرح اپنے ماحول میں جکڑے ہوئے تھے. آس پاس کے یہود قبائل کا کس قدر خوفناک تسلط اور دباؤ ان کے اوپر تھا. کس بری طرح وہ سوتی یہودیوں کے معاشی استحصال کا شکار تھے. کس بری طرح وہ اندرونی خلفشار اور نفرتوں کا شکار تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے ان کی جو ارشاد توجیہ فرمائی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی بیماریوں کو صاف کر دیا، کس طرح ان کے قلوب کی تطہیر کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، حتیٰ کہ وہ بہترین معاشرہ وجود میں آیا جو رہتی دنیا تک سمبل ہے، علامت ہے اصلاح کی، امن کی، تقویٰ کی، بہترین معاشرتی اسلامی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر اہل مدینہ کو سب سے پہلے معاخات کے مضبوط جکڑ بند میں باندھا، اسلامی اخوت کو قائم کیا. جو اسلامی معاشرے کی، اسلامی سیاست کی، اسلامی سوسائٹی کی شرط اولین ہے، انما المؤمنون اخوہ، مؤمن مسلمان اپنے معاشرے میں عصبیتوں، قومیتوں، نفرتوں، ایک دوسرے کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کا شکار نہیں ہوتے، وہ اخوت کی اعلیٰ ترین مثال ہوتے ہیں. رشتہ اخوت میں منسلک، بندھے ہوئے، جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل ملے ہوتے ہیں. اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم، وہ کافروں منکروں ملحدوں یہودیوں ہندوؤں کے خلاف بڑے سخت ہوتے ہیں، باہم بڑے رحیم ہوتے ہیں، یہ ان کی شروط ہے، پہچان ہے۔ آپ مدینہ منورہ پر نظر ڈالیے، تب اس معاشرے کو دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخوت کی تربیت کی، کس طرح سے ان کا بھائی چارہ قائم کیا، ان کے ذہنوں کو صاف کیا، ان کو آفاقی بنایا، وسیع بنایا، چھوٹے چھوٹے گھروں کی چار دیواریوں حد بندیوں سے نکال کر اخوت میں جکڑ کر ان کو یہ بتلایا کہ مومن مسلم کلمہ گو اللہ کا ماننے والا مطیع تیرا بھائی ہے، منکر کافر ملحد تیرا دشمن ہے، اس کا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ یہ ایک اعلیٰ ترین مثال ہے اس معاشرے کی اخوت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ایک غلام تھے، حبشی النسل تھے، جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا ولقد اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے اور اس نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، کوئی فرق نہیں اونچ نیچ کا، حسب نسب کا، مالی وجاہت کا، خاندانی نخوت کا، نہ اخوت کا رشتہ اتنا مضبوط اتنا پکا کہ حبشی غلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سید ہے، سردار ہے، ہم میں اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وجود میں، حسب میں، نسب، انسان، ہم اس کو اپنے برابر کا گنتے ہیں، ابو بکر کے برابر کا درجہ دیا۔ کہا ابو بکر سیدنا ولقد اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے، ہمارا بڑا ہے، اور اس نے ہمارے سردار کو غلامی سے آزاد کیا، اس کو اس منصب میں ہمارے ساتھ بٹھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایرانی نسل ہیں، جب اس خالص عربی معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کتنے ہی گھر یہ کہتے ہیں سلمان منا من اہل بیتنا، سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے گھر میں سے ہے، ہمارے بھائی بندوں میں سے ہے، ہمارا قریبی ہے، عزیز ہے، بالکل وہی درجہ دیتے ہیں جو اپنے نسبی اپنے خاندانی بھائیوں کا مقام رکھتے ہیں۔ اخوت اسلامی معاشرے کی بنیادی شرط ہے، کبھی اسلامی معاشرہ اخوت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ ایک جماعت کے ساتھ چلتا ہے، جماعت ہمیشہ اخوت کی رہین ہوتی ہے، اخوت کی پابند ہوتی ہے، اخوت نہ ہو تو جماعت نہیں چل پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب کی تربیت اخوت پر کی، جاہلی نخوت، عصبیت، قومیت، علاقائیت، یہ ساری عصبیتیں، یہ ساری باطل دعوتیں مٹائیں، ان کو ایک اللہ کے مسلم و مومن کروا کے، ان کو قرآن و سنت پر پابند کروا کے اخوت میں باندھ دیا۔ اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم کی اعلیٰ ترین مثال بنایا، کیوں کہ آگے چل کر اسلامی معیشت، معاشرت، سیاست، اسلامی زندگی دراصل اسی بنیاد پر استوار ہونا تھی۔ آج ہمارے معاشرے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، بے شمار الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم قومیتوں میں، عصبیتوں میں، جاہلیتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعتیں باوجود ایک منشور نظام، عقیدہ، مذہب، مسلک، مسئلہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تنافر، تشکک، حسد، تباغض، یہ ساری چیزیں موجود رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ ترین مدنی معاشرے کی یہ مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک آنے والے مصلحین اور جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنفیذ دین کا کام کیا، دین، شرع اللہ، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے کوڈ آف لائف، نظام حیات، اس کو باقاعدہ اس پر تربیت دی، اس کی تنفیذ کی، لوگوں کے ذہن میں وہ ساری چیزیں واضح کی، وہ سارے عادات بد دور کی، مانج دیا، رگڑ دیا، ذہن کو سیکل کر دیا، تاکہ یہ معاشرہ اللہ رب العزت کے دین کی تنفیذ کے لیے ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ بن سکے۔ آپ دیکھیے، پہلے اسلام کی بعثت سے پہلے، اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے، یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، مجوسیوں کا جو انداز تھا وہ یہ کہ قوانین جو بھی ان کے ہاں موجود تھے اگر وہ تورات و انجیل میں منزل تھے تو انہوں نے تبدیل، تحریف، تغییر کر دی، اور اس کے بعد ان کے معاشروں نے اپنے لیے باقاعدہ قانون سازیاں کی ہوئی تھیں جس میں وہ قوانین کے لیے، نظاموں کی تنفیذ کے لیے چھوٹے بڑے کا، حسب نسب کا، امیر و کبیر یا فقیر کا، محتاج کا، سرداروں کا، ماتحتوں کا، ان ساری چیزوں کا فرق رکھتے تھے، اور جب یہ فرق معاشروں میں آ جاتے ہیں تو کبھی کوئی قانون، کوئی نظام اپنی صحیح شکل میں چل نہیں سکتا۔ اسلام جو قوانین کا مجموعہ ہے، اسلام جو اللہ کے عوامر کا مجموعہ ہے، اسلام جو تنفیذ رکھتا ہے اپنے اندر، اسلام جس کا مزاج حکم کا ہے، مسلم کا مزاج اطاعت کا ہے، اسلام جو اللہ کا قانون ہے بندوں پر نافذ ہونا ہے، جب تک اسلامیان کے ذہن، عقل، شعور، فہم، ادراک کو اس انداز سے ثقل نہ کر دیا جائے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی بڑا اس کے مقابلے میں بڑا نہیں رہتا ہے، کوئی حیثیت و شخصیت اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، جب تک اس انداز سے اسلامیان کی تربیت نہ ہو اسلام کبھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھرپور تربیت فرمائی اس انداز میں کہ اقامت دین کا کام اعلیٰ ترین انداز سے ہو جائے، تنفیذ حدود کا کام مثالی ہو جائے، رہن آنے والی نسلوں کے لیے باقاعدہ یہ اسوہ، نظیر، یہ سنت بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنفیذ حدود میں کیا رویہ اختیار کرتے تھے۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں جس سے اہل مدینہ گزر رہے ہیں۔ اسلام نے حفظ مال کے لیے، لوگوں کی ممتلکات کے تحفظ کے لیے، معاشرے میں مسلمانوں کی ممتلکات، ان کے ملک میں کسی کے اعتداء کو روکنے کے لیے قانون سازی کی، سرقے کی حد مقرر کی کہ جو چوری کرے گا اس قدر نصاب میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کا رواج پہلے نہیں تھا، اور اگر سرقے کی کوئی سزا یہود کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں موجود تھی، جرائم کی کوئی سزا، زنا یا قتل جیسے خوفناک جرموں کی کوئی سزا ان کے ہاں موجود تھی تو وہ بڑوں پر کبھی نافذ نہیں ہوتی تھی، چھوٹوں، کمزوروں پر نافذ کر دی جاتی تھی، یہ ان کی عادت بد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب کی اعلیٰ ترین تربیت فرمائی، تنفیذ حدود کے بارے میں واضح موقف ان کے سامنے رکھا۔ اتفاق سے ایک قریشی عورت، مخزوم، بنی مخزوم کی ایک قریشی عورت سرقے کی عادت میں ملوث تھی، چھوٹی موٹی چوریاں وہ کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے ایک دفعہ اس نے چوری کی، مال کی چوری تھی، سونے کی، وہ بات اس پر ثابت ہو گئی، شہادتیں باقاعدہ اس کے خلاف ثابت ہو گئیں، اس حد کو معاملہ پہنچ گیا کہ اب اس کا ہاتھ کٹنا اسلامی قانون کے مطابق ضروری ہو گیا۔ مگر تربیت کے مرحلہ سے گزرتے ہوئے اہل مدینہ، قریش، ان پر یہ بات بڑی ثقیل گزری، یہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری، بڑی بوجھل رہی کہ ہم اتنے خاندانی، حسب و نسب والے، اتنی وجاہت والے، ہم اس پورے جزیرت العرب کی تجارت و مالی سیادت کے مالک، ہمارے خاندان کی ایک عورت یا ہمارا کوئی فرد وہ سرقہ مالی میں، مال کی چوری میں ہاتھ کٹوائے، یہ ہماری ناک، نخوت، جھوٹی وجاہت، جعلی وقار کے منافی ہے۔ حالانکہ اصل وقار اسلام کو مان لینے میں ہے۔ خدا کی قسم، کوئی وقار معاشروں کا نہیں ہے، سوسائٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے جب وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، جب وہ اسلامی حکم کی تنفیذ کے خلاف تعویلوں سے ہیلے بہانے کرتے ہیں، عزت وجاہت اللہ اسے چھین لیتا۔ اب اس معاشرے میں جو مدنی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تعلیم، تزکیہ، تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہے، اہل قریش بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تنفیذ حدود کے سلسلہ میں ہم پکڑے گئے ہیں، کوئی سبیل، کوئی طریق بن جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی سے آگاہ کیا جائے کہ خاندانی وجاہتوں کے مالک قریش اپنے خاندان کی ایک عورت کے ہاتھ کٹنے پر پریشان ہے، کوئی ہیلا ڈھونڈ لیا۔ قالوا ومن يكلم رسول اللہ, کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حیل و حجت کے بارے میں کون بات کرے, کہنے لگے کون بات کر سکتا ہے سوائے حب رسول اسامہ ابن زید کے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی محبوب تھے, وہ بچہ جو آپ کے ہاتھ پر آپ کی آنکھوں کے سامنے تربیت پائی, آپ کو بے حد عزیز, اس کو کھڑا کیا, وہی جو پرانی عادت تھی ان جعلی معاشروں کے تحت اسی کو وہ استعمال کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت ان کی تربیت چاہتے ہیں تنفیذ حدود کے بارے میں, کہ معاشرے کا رکن ہے, اساس ہے, ستون ہے تنفیذ حدود. کہنے لگے من یکلم رسول اللہ, اللہ کے رسول سے کون بات کرے گا؟ قالوا یکلمہ اسامہ, کہتے کہ اسامہ سے بات کرو, اس کی سفارش ڈالو, وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اس فکر اس تردد کا اظہار کرے, تاکہ رسول اللہ کوئی نرمی کر دیں, اس سزا میں تخفیف ہو جائے, ہماری جعلی نخوت بچ جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کی باتوں میں آئے, بھولے تھے, المومن غر کریم, مومن سادہ لو ہوتا ہے, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے مسئلہ ہے, ان قریشن اہمہم امر امرات المخزوم مرات المخزومیہ, قریش کو یہ بنی مخزوم کی عورت کا یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ان کے لیے اہمیت کا حامل ہو گیا ہے, اس کا کوئی حل کی. یہ دیکھیے یہ مثال ہے, یہ مثال ہے تربیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کی تربیت میں منہج اختیار کیا ہے. یہ سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے, آپ نے کیا کہا, یہ انداز اختیار کیا کہ چلو کوئی بات نہیں, قریشی عورت ہے, خاندان سے ہے, یہ اسامہ آئے ہیں, بڑی محبت ہے ہم کو ان سے, ہم اس میں کچھ ڈھیل کر دیں؟ نہ, فرمایا اتشفعو فی حد من حدود اللہ یا اسامہ, اے اسامہ تجھ سے محبت کی, تو ابن زید ہے, تجھ سے ہم نے پیار کیا, کیا تو پیار یا محبت کے یہ معنی لینے لگا, تجھ کو یہ جرت ہو گئی کہ تو اللہ کی حدود میں سفارش کر رہا ہے؟ اتشفعو, کیا تو سفارش کر رہا ہے فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں میں سے سرقہ کی حد کی عدم تنفیذ میں سفارش کر رہا ہے, تو مجھے یہاں ڈھیلا ہونے کا مشورہ دے؟ فوراً باہر نکلے, خطبہ دلوایا, خطبے میں کیا کہا, واللہ اللہ کی قسم اے قریش, تم کو تو اپنی مخزومی فاطمہ, وہ بنی مخزوم سے تھی, ان کا نام فاطمہ تھا, کہا تم کو اس کا فکر ہے؟ خدا کی قسم میں تم کو یہ بتلاتا ہوں کہ اللہ کی حدود کی تنفیذ کی میری نگاہ میں کتنی بڑی حیثیت ہے. اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ, ارے تم اس فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کرتے ہو, اللہ کی قسم مجھے اللہ کا قانون اس کی تنفیذ اتنی عزیز ہے کہ اگر میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد اگر وہ چوری کر لے, لقطعت یدہ, میں اس کا ہاتھ کاٹ. ہمارے ہاں سبحان اللہ کتنے برس گزر گئے, کتنے برس گزر گئے ان جعلی اسمبلیوں میں اسلامی شریعتوں کا بل پیش ہوئے, کبھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ سرقے کی سزا نافذ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہترین اسلام مدنی معاشرے کی تربیت فرما رہے ہیں, اقامت حدود تنفیذ شرع اللہ میں, کہا اللہ کی قسم اگر میرا گوشہ جگر, اگر میری عزیز ترین بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر وہ چوری کر لے, لقطعت یدہا, میں اس کا بھی ہاتھ. چنانچہ اس مخزومی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا. تنفیذ حدود میں یہ منہج محمدی زندہ مثال بن کے رہ گیا, اسلامی مدنی معاشرے کی تربیت کا ایک اور مرحلہ طے ہوا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معیشت کے سارے اصول سنہری واضح اعلیٰ ترین اصول غیر سودی تجارت حلال طیب تجارت ان کو سکھائی. بہترین معاشرہ, معاشرتی زندگی, عائلی زندگی, خاندانی زندگی, گھر بار کی زندگی، تجارت و زراعت کی زندگی، غرض یہ کہ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو اعلیٰ ترین شکل میں نہ سکھایا ہو. جتنی زندگی اللہ رب العزت نے 63 سال کی جو عمر آپ کو عطا فرمائی، آپ نے اس عمر میں اس سارے اعلیٰ ترین دور میں بہترین تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. مدینہ منورہ صحابہ کرام کا ماحول، ان کے اندر رسوخ اسلام، اللہ کے رسول کا وجود، تربیت اعلیٰ ترین، اور اس تربیت کے ساتھ آپ نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے کس کام کے لیے؟ توسیع حدود ارض اللہ کے لیے. بعثت محمدی کا جو قاعدہ ہے، زمینی حدود کی وسعت کے لیے آپ نکلتے ہیں. جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب جماعت بن گئی، تربیت ہو رہی ہے، اعلیٰ ترین تربیت جماعت کی ہو گئی، صالح نفوس موجود ہیں، اب ان کو لے کے بیٹھ نہیں رہتے، باہر نکلتے. پورے جزیرۃ العرب، اس سارے علاقے میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے غزوات، چھوٹے چھوٹے سرایا، بڑے غزوات، بڑی جنگیں، فتح مکہ، المہم آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں اس پیغام کو لے کر جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. کیا کرتے ہیں جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو کیا فتح مکہ کے بعد بیٹھ رہتے ہیں؟ نہیں، جو ہی اللہ رب العزت قوت عطا کرتا ہے، دیکھیے قوتیں کیا ہوتی ہیں، سب سے پہلے تربیت، صحیح اسلامی منہج، پورے منہج سے واقفیت، اس پر عملی تدریب، پوری تربیت، اس کے بعد اللہ رب العزت کی غرض کو سمجھ کر علی وجہ البصیرت کہ یہ دین اللہ نے کوئی اہل یثرب کے لیے نازل کیا ہے، یا صرف مکہ کے لیے ہے، یا صرف جزیرۃ العرب کے لیے ہے، نہ، اللہ رب العزت نے یہ عالمی نظام دیا ہے، عالمی. کیا کرتے ہیں آپ؟ دعوت کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا کے ملوک کو خط لکھتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، روم، ایران، مصر، یمن، ہر سو، جتنے دنیا کے مستبد، ظالم، مستعمر حکمران دنیا میں اپنی اپنی جعلی گدیاں سجائے بیٹھے تھے، انسانوں کا غلام بنائے بیٹھے تھے، ان پر واضح طور پر اللہ رب العزت کا ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، صاف ان کو یہ کہتے ہیں بالکل خائف نہیں ہوتے روم کے ہرقل سے، ایران کے کسرا سے، مصر کے مقوقس سے، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ رب العزت کی دعوت عام کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں ان کہ تم نے دنیا میں بہت فساد پھیلایا، تم نے دنیا کو شخصی حکومتوں میں جکڑا، ان کو باندھا، جعلی نظاموں میں ان کو غلام بنایا، استحصال کیا تم نے، استغلال کیا تم نے، اب مجھے اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، میں تم کو یہ دعویٰ دیتا ہوں اسلمو، تم اسلام قبول کر لو، کیا ہو جائے گا اس سے؟ تم اسلام لے آؤ، اللہ کو قبول کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے علاقوں میں نافذ کرو، اسلمو، اسلام لے آؤ، تسلمو، ساری دنیا بچ جائے گی، پوری دنیا میں سلامتی آ جائے گی، اسلام قبول کر لو. اسلم ہرقل کو لکھتے ہیں، ہرقل روم کا بادشاہ، اس وقت کی سپر پاور، وہ جس کو ویٹو پاور کہتے ہیں، وہ جو بہت بڑی قوت گردانا جاتا تھا تب، جیسے آج یہ بدبخت امریکہ بزدلوں کے ذہن میں مقام رکھتا ہے، بالکل اسی طرح تب یہ روم کا ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خط لکھتے ہیں، کہا کہ اب تک جو ہو گیا دنیا میں ہو گیا، اب جب اللہ رب العزت نے حجت نافذ کر دی، اللہ نے دعوت بھیج دی، تم کو میں اللہ کی دعوت پہنچاتا ہوں، اسلمو، اسلام لے آؤ، تسلمو، تم سارے سلامت رہو گے، سلامت جامع ہوگی، کامل ہوگی، دنیاوی ہوگی، اخروی ہوگی، یہاں تمہاری دنیا ٹھیک گزرے گی، وہاں تمہاری عقبہ سنور جائے. اور اگر تم اسلام قبول نہ کرو، اگر تم کو تم اپنے آپ کو اس سعادت کا مستحق نہ قرار دو، اگر تم اللہ کی اطاعت نہ کرو، تو پھر تمہارا آزادیوں کا حق چھن گیا، پھر تم جزیہ دو، پھر تم ٹیکس دو اللہ کے بندوں کو، عباد اللہ کو، کیونکہ تم اللہ کے آدھا ہو، اللہ کے عدو. ساری دنیا کو پیغام بھیج. جب تک مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دی، آپ نے اپنی متعارف کروا، نظام سیٹ کر دیا، جماعتی زندگی پورے مربوط انداز میں واضح کر دی، سارا اسلامی نظام، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اقتصادی، ہر چیز کے بارے میں واضح حکم متعین کر دیا. پھر کہا جب یہ کام اتنے جامع انداز میں چلا اور چل رہا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی بہاروں کو دیکھ کر، اتنے اعلیٰ ترین ایام کو دیکھ کر باہم سوچتے ہیں پریشانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہو. یہ سوال بہت سے اصحاب کے ذہنوں میں تب گشت کر رہا تھا، گونج رہا تھا، کہ آج اللہ رب العزت نے ہم کو اس انداز میں جما دیا، تمکنت دی، حاکمیت دی، حکومت بخشی، ہمارا نظام لاگو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہو. یہ سوال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، تو آپ بڑا عظیم، بڑا ہی وسیع الاحاطہ جواب دیتے ہیں. خدا کی قسم، وہ جواب آج اس مجلس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی اہم ہے، جتنا تب صحابہ اکرام کے لیے. فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء. اے میرے صحابہ، تم نے میرا ساتھ دیا، اللہ نے تم کو ایمان کی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عزت دی، یہ نظام جم گیا، یہ سیٹ دنیا پر قائم ہو گیا. اب میں تم کو صحیح منہج بتلاتا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا ہے. آپ نے کہا، یہ حدیث صحیح موجود ہے، کہ ترکتکم علی محجت بیضاء، واضح دلیل پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. فرمایا اے میرے اصحاب، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کا نظام کون چلاتا تھا؟ بنی اسرائیل کی زندگیاں، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، یہ سارا ڈھانچہ بنی اسرائیل میں کیسے قائم تھا؟ تسوسہم، ان کی سیاست چلاتے تھے الانبیاء، نبی. تم سے پہلے، اے میرے اصحاب، تم سے پہلے بنی اسرائیل دنیا میں تھے، ان پر نظام تھا، شریعت تھی، لاگو تھا اللہ کا قانون، کون چلاتا تھا؟ تسوسہم، ان کی سیاست کرتے تھے الانبیاء، اللہ کے نبی. اور کیا طریق تھا؟ کلما حلق نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تھا، خلفہ نبی، اللہ سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اس کے بعد نبی بھیجتا تھا، وہ انہی احکام کی تنفیذ، معاشرے کی اصلاح، ارتباط کا کام کرتا تھا. مگر اس وقت میری بعثت کے بعد اللہ کے اس پرانے منہج میں ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ انہو لا نبی بعدی، ان کی شریعتیں عالمی نہیں تھیں، وقتی تھیں، محدود تھی، ہر نبی اپنی قوم میں آتا تھا. کہ کانت بنی اسرائیل، بنو اسرائیل، ان کا نظام کیا تھا؟ تسوسہم، ان کی سیاست کون کرتے تھے؟ الانبیاء، اللہ کے نبی کرتے تھے. اس نقطے کو انشاءاللہ مزید واضح کریں گے آگے، کہ قوموں کی سیاست کن کو کرنا ہے، ان گندے سیاسی آوارہ گردوں کو، یا قوم کے وہ اعلیٰ ترین اللہ کے مقرب بندوں کو. فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. کلما حلق نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تھا، چلا جاتا تھا، خلفہ نبی، اللہ اس کے بعد اس کے پیچھے دوسرا نبی بھیجے. مگر یہ منہج محدود تھا، کیونکہ شریعتیں وہ محدود تھیں،
ساری آیتیں موسیٰ علیہ السلام کی پڑھیے, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, اور ساری آیتیں محمدی بعثت کے بارے میں پڑھیے. ایوہ الناس ایوہ الناس, اب عالمی شریعت آ رہی ہے, عالمی شریعت جو 23 سال میں آئی ہے, اب اس کے لیے اللہ نے منہج بدل دیا. انہو لا نبی بعدی, سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. وسیکون خلفاء, ہاں اب جو تم کو فکر ہے کہ نظام کون چلائے گا اور کیسے چلائے گا, میں بتلاتا ہوں کہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے, میرے جانشین ہوں گے, جن کو میں نے تربیت کر دی ہے, جن کی تربیت اللہ نے میرے ہاتھ پر کروائی ہے. اللہ نے یہ احسان گنا, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اس بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اللہ نے ان اصحاب کی تربیت میرے ہاتھ پر کروائی, ان میں سے میرے خلیفہ ہوں گے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, اب میرے جانشین ہوں گے, میرے خلیفہ ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ, وہ بہت ہوں گے. فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, اب خلیفہ آئیں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کام کرتے تھے, میری امت کے خلیفہ وہ کام کریں. شان دیکھیے اے محمدیوں, اپنی شان دیکھو, خدا کی قسم تمہارے سامنے یہ یہودی اپنے آپ کو عالمی کہتا ہے, حیرت کی بات ہے, اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے. عالمی نظام مسلمانوں کا, عالمی نبی مسلمانوں کا, عالمی شریعت مسلمانوں کی, پھر یہودی یہ بل کلنٹن اور اس کی جماعت, یہ بے ایمان اپنے آپ کو عالمی کہتے ہیں, جن کا نبی اگر وہ سچے ہیں اس دعوے میں بھی, حالانکہ وہ جھوٹے ہیں یہودی ہونے کے ساتھ بھی, جب ان کا نبی دنیا میں تھا تو یا بنی اسرائیل کہہ. فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَا, میرے خلیفہ ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ, دو تین نہیں ہوں گے. سنیے یہ مغالطہ ہے, یہ واضح ہو جائے یہ بات, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے آج کہ جی خلافت وہ تو 30 سال ہی بھی ختم ہو گئی, اب اس کے بعد کیا کریں, تو جو جی میں آئے کر لو. اللہ اللہ, جو جی میں آئے کرنا چاہتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ خلافت تو 30 سال بھی نہیں چلی. اور بخاری مسلم کی یہ حدیث, ان کے نہ عالموں کو نصیب ہے, نہ جاہلوں کو مقتدیوں کو علم ہے. فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, میرے جانشین ہوں گے, میرے خلیفہ ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ, بہت ہوں گے. قالوا, صحابہ کہنے لگے, فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول, تب پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, ہم پھر کیا کریں؟ مقصود تو نظام کو چلوانا ہے, مقصود اسلامی زندگی کو بحال رکھنا ہے, مقصود اس منہج کو لے کے چلنا ہے, مقصود اسلام کی تنفیذ اقامت شرع اللہ ہے, کیا کریں گے ہم؟ ہم پر لاگو واجب نافذ کیا ہے, ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فما تامرنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال, میرے بھائی غور فرمائیے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے حقوق کی جنگ لڑنا, تم اپنی جماعتیں بنا لینا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا جواب, تم میں سے جتنے صالح ہوں جماعت کھڑی کر لیں, آج یہی ہو رہا ہے نا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ فما تامرنا, اے اللہ کے نبی, آپ پھر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ میرے بھائی یہ حکم سن لیجئے, خدا کی قسم یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ بڑا اہم حکم ہے. قال, فو بے بیعت الاول فالافضل, تم کیا کرنا؟ تم اطاعت کرنا, پورا کرنا, پہلے خلیفہ کی بیعت کو, پھر دوسرا آئے اس کو, پھر تیسرا آئے اس کو. میں نے یکسرون کہا ہے, جب تک خلافت قائم ہے تم اطاعت قائم ہے. فو, پورا کرو, بے بیعت الاول فالافضل, پہلا خلیفہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, جب تک خلافت ہوتی رہے, خلافت قائم رہے, تم ان کی بیعت میں رہنا اور بیعت کے حق ادا کرنا اطاعت. آگے فرمایا, ان اللہ سائلہم عم مسترعاہم, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا اگر وہ کمیاں کریں گے, تم اپنا جو فرض ہے اس کو ادا کیے. تم حقوق کی جنگ نہ لڑنا, تم نہ کھڑے ہو جانا کہ ہمارے حقوق ہمارے حقوق ہمارے حقوق, اپنی رائے اپنی رائے, اور تم احزاب اور جماعتیں بنا کر اپنے حقوق کی جنگ نہ لڑنا. تم پورا کرو بے بیعت الاول فل اول. میں تم کو یہ حکم دیے جاتا ہوں حقوقوں کی جنگ میں نہ لڑنا، پارٹی بازیوں میں نہ آنا، حزبیت میں نہ آنا، خلافتوں کی بیعت کو جاری رکھنا، ان کے حقوق کو ادا، جو اپنے فرائض ہیں ان کی اطاعت کے ان کو ادا کیے رہنا، تمہارا کام پار لگے گا، کبھی تم ہی تمہارے دشمن دھوکہ نہیں دے. اور ان اللہ سائلہم، رہے خلفاء، اگر ان میں کمیاں آئیں گی، اگر وہ بشری تقاضوں کے تحت شیطان کے بہکاوے میں کبھی ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوں گے، ان اللہ سائلہم عم مسترہاہم، اللہ ان کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات پرس کر لے. یہ میں تم کو نظام چلانے کا قرب بتلایا جاتا. میرے بعد میرا یہ کام تنفیز حدود کا، اقامت دین کا، اسلامی تبلیغ و دعوت کی ترویج کا، اس کی اشاعت کا، فتوحات کا، توسیع ارض اللہ کا کام کون کرے گا؟ خلفاء، میرے خلیفہ یہ کام کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس واضح حکم و ارشاد کے بعد دنیا سے کوچ کرتے ہیں. خلافت قائم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے وہ بہترین تربیت یافتہ لوگ اپنے میں سے اعلیٰ ترین کو منتخب کرتے ہیں، اور انتخاب کے لیے اللہ کے رسول کے اشارات کو سامنے رکھتے ہیں، گندے جمہوری طریقوں کو سامنے نہیں رکھتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول سامنے آتے ہیں. آپ ابو بکر صدیق کو دیکھیے، خلیفہ اول ہیں، ان کا طرز دیکھیے، ان کا نہج دیکھیے، صحابہ اکرام کا ان کے ساتھ اطاعتوں کا رویہ دیکھیے، ان کا تنفیذ اسلام میں اللہ کی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حوصلہ دیکھیے. خدا کی قسم یہ حکمرانوں کے زیور ہیں، یہ اہل حدیث کی تربیت کے سنگ میل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ ثانی میدان میں آتے ہیں. خلیفہ علی منہاج النبوہ، خلیفۃ الثانی سامنے آتے ہیں. اسلام کا انداز دیکھیے، اللہ کے حدود، اللہ کے دین کی تنفیذ کا حال دیکھیے، حدود اللہ کا، دین کی اقامت کا حال دیکھیے. یہ میرے بھائی مثالیں ہیں، یہ منہج ہے. سبحان اللہ، آپ تصور تو کیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. دین کی تنفیذ، ابو بکر و عمر کی شدت، کافروں سے جہاد، ابو بکر و عمر کی شدت، اللہ کے رسول کی سنت اور خلفاء کا تمسک. میرے بھائی یہ تربیت کے مراحل ہیں، یہ اسلامی سیاسی تربیتیں ہو رہی ہیں. آپ تصور تو کیجئے، امام محمد بن عبد الوہاب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4000 شہر و بستی کے فاتح قرار پائے، 4000 مدینہ و قریہ، 4000 شہر بڑے اور بستیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح. 11 بڑے ملک، شام، ایران، عراق، مصر، یمن، کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں خلیفوں کے گھوڑے، مسلمانوں کے گھوڑے دندناتے نہ پھرتے ہو، ان کی ٹاپوں سے عرب و عجم کے میدان نہ گونجتے ہو. خدا کی قسم، اتنی فتوحات میں توسیع اللہ نے. کیوں؟ سنیے ذرا، اس میں راز کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا کیا عرض کروں، ایک بات میں سامنے رکھتا ہوں. یہ ہمارے مجاہد آپ نے دیکھے، یہ جو پھرتے ہیں، یہ جو چلواریں تخنوں سے اونچی رکھتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے، چھوٹی سی بات ہے، بڑی اہم ہے. خدا کی قسم، یہ جو ہمارے نوجوان جو اپنی شلواریں تخنوں سے اونچی رکھتے ہیں، نصف و ساق تک، آدھی پندلی یا اس سے کچھ کم رکھتے ہیں، تخنے سے بہت اونچی رکھتے ہیں، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دہشت گرد شلواریں اور اس سے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیے ذرا، توجہ کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ شلوار کا تخنے سے اونچا ہونا کتنا اہم تھا، اور ارض اللہ میں توسیع اللہ نے کتنی دی. اس کے درمیان ایک رشتہ ہے، اہل حدیث اس رشتے کو بھولنا نہیں. حضرت عمر خنجر زدہ ہے، مجوسی غلام نے خنجر مارا ہے، مسجد میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، شہادت قریب ہے، لدا کا عالم. عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی، 11 ملکوں کا فاتح، اللہ کے رسول کا سپاہی، اسلام کا سیاسی قائد، موت کے قریب ہے، ندا کا عالم قریب ہے. دو جوان داخل ہوتے ہیں، دو نوجوان داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر پریشان ہیں، پہلے یہ کہا کہ دیکھو میرا مارنے والا کون ہے، کہیں وہ میرے کلمے میں شریک تو نہیں. ابھی اس فکر میں تھے، ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے ابن الخطاب، تو ہمارے میں سے بہتر آدمی ہے، تو نے اللہ کے دین کا بہترین کام کیا، تو کیوں پریشان ہے، ہم تجھے بشارتیں دیتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، فلاں فلاں ہے. وہ اپنی بات کہہ کے چلنے لگا، جب اس نے کمر موڑی، اللہ کی قسم، سنیے غور کیجئے، اہل حدیث و توجہ سے سنو، مجاہد کی شان دیکھو، خلیفہ ثانی آخری دموں پر ہے، اس نوجوان کا تیبند، اس کا ازار تخنے سے نیچے تھا، کہا ارجعو، اس کو لوٹاؤ میری طرف، ارفع ازارک یا فلان، بخاری میں حدیث ہے، اے فلانے اپنا تہمت اونچا کر، میری فکر نہ کر، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو اپنے تہمت کو اونچا.
دار الہدا،
سوچئے دنیا میں عزت کیسے ملتی ہے؟ دنیا میں عزت کفر کے سامنے دب کے نہیں ملتی، دنیا میں عزت سنت کو حقیر جان کے نہیں ملتی، دنیا میں عزت سنتوں کو چھوٹا یا بڑا کرنے میں نہیں ملتی، دنیا میں عزت اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں ملتی، نبوی منہج کو سامنے رکھنے سے ملتی ہے. دنیا میں کوئی بڑا مجاہد عمر سے، رسول اللہ کے بعد 11 ملکوں کا فاتح دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، مدرسہ و مکتب کے لوگوں، پڑھ لینا، جا کے دیکھ لینا، اس کو عالم ندا نے کہا، اے فلاں اپنا ادار بند اونچا کر، دیکھ اللہ تجھے قیامت کو اس سے پوچھے. سبحان اللہ، خلافت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میرے بعد دین کا کام میرے خلفاء کریں گے، تمہارے جمہوری قائد نہیں کریں گے. بہترین دین کا کام ہوا، بہترین کام کرنے والا جب رخصت ہو رہا ہے تو بہترین راز بتلایا جاتا ہے اس آدمی کو، جو خود اس کو تبریک کے بعد نکل کے جاتا ہے، کہا بلاؤ فلاں، اپنا ادار بند اٹھا، چادر اونچی کر، دیکھ تجھ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو. کیوں؟ یہ خوف تھا کہ اگر نافرمانیاں ہونے لگیں گی تو ذلتیں مقدر ہو جائیں گی، شکستیں ملیں گی، فتح چھن جائے. الغرض اسلام کا کام یوں ہی چلتا رہا، جب تک خلافت رہی، خدا کی قسم اسلام دنیا میں ممکن ہے کسی علاقے میں شکست ہوئی ہو، مگر ذلت کبھی نہیں. ذلت کیا ہے؟ کہ بالکل مٹی میں مل گئے، شکست کا احساس بھی ختم، اٹھنے کی رمق بھی نہیں، خواہش و آرزو بھی نہیں، اللہ نے بھی پھٹکار بھیج دی، دشمن نے بھی ذلیل کر دیا، کوئی پرسان حال نہیں. یہ ہے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں. خلافت نے بہترین کام کیا، ہر معاد پر کیا، عدو سے جہاد، حدود کی توسیع، بے پناہ کی، اور اس کے بعد اسلام کے اساس، اس کا تحفظ بے حد کیا. اب اسلام کا بڑا سنہرا دور تھا، مسلمانوں نے پوری دنیا کو تحقیق کیا، طاغوت سے یہ برداشت نہ ہوا، اسلام میں سازشیں ہونے لگیں، اسلام کے اندر فتنے پیدا کیے جانے لگے، علمی محاذوں پر اعتدال کا فتنہ مسلمانوں کے دروازے تک پہنچ گیا. تو کیا سلوک کیا مسلمان خلفاء نے یا مسلمان گورنروں نے؟ میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج ہر اہل حدیث، اگر وہ ذرا زندہ ہے، صبح شام بیچارہ تنگ ہوتا ہے، بغل کی مسجد سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گندے جعلی درود، شرکیہ کلمات، گندے مناظر، مکروہ شرک کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں، بے بس ہے، کر کچھ نہیں. کیوں؟ کہ بہت دیر اس نے غفلت کی روش اختیار کیے رکھی، خلفاء عمراء کی روش کو چھوڑ دیا، جو وہ اسلام کے اندر اعتزال کے ساتھ، فتنوں کے ساتھ کرتے تھے. ایک آدمی کا واقعہ عرض کرتا ہوں چونکہ وقت مختصر ہے. خالد ابن عبداللہ القصری، ایک مسلمان امیر، اس کے زمانے میں اعتزال کا فتنہ کھڑا ہوا، زور پر آیا. جہاد ابن درہم، ایک معتزلی، کلام کرنے لگا عقیدوں میں، یہ جو فقہی موشگافیاں آج ہم کو برباد کیے ہوئے ہیں، دیکھیے خلفاء کا منحج، مسلمان عمراء کا منحج، اس کے سدے باب کا کیا تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خالد ابن عبداللہ القصری جب وہ معتزلیوں سے تنگ آیا، ان کے امام کو پکڑا، پوچھا، اصلاح کی کوشش کی، تبلیغ تربیت جو کر سکتا تھا کیا، جب دیکھا کہ کوئی علاج نہیں ہے باندھ لیا. اتفاق سے عید الاضحیٰ، عید قربانی آ گئی. امیر اور اس وقت کے امیر جو مسلمانوں کے تھے، اعلیٰ ترین سنہری دور کے، وہ آج کل کے امیر جیسے ہونا تھے، امیروں جیسے، وہ خود امامت کرتے تھے. عید کا خطبہ دیا، عید قربان کا، عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا. خطبے کے بعد کہنے لگا، ایوہ الناس، اے لوگو، ذحو، تم قربانیاں دو، کیونکہ قربانی کی عید ہے. تقبل اللہ ذحایاکم، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے، تم اپنے جانوروں کی قربانیاں دو. فانی مدحن بجاد ابن درہم، میں آج اس معتدلی جاد کی قربانی دینے لگا ہوں، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں جانا، اس نے قرآن میں تعویل کی، اعتدال کی راہ نکالی. فانی مدحن، میں ذبح کرنے والا ہوں اس معتدلی بدبخت کو. فنزل من المنبر، سے اترا، اس کو پکڑ کے لٹا کے ذبح. میرے بھائی، نجات ان ساری خرافات سے، ان ساری ذلتوں سے، اس منہج کو اختیار کر کے ہے جو اللہ کے رسول نے متعین. خلفاء کا سلسلہ چلا، جب تک خلافت قائم رہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شوکت و حشمت کو بڑا اونچا رکھا. مسلمانوں میں کمزوریاں آئیں، مسلمانوں پر کافر غالب ہوئے، پھر مغلوب ہوئے، پھر غالب ہوئے، جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اسلام کی بنیاد مٹی نہیں. عقیدہ موجود رہا، توحید زندہ رہی، منہج واضح رہا، لوگ اس کو اختیار کرتے رہے، جہاد و قتال جاری رہا، کافر لڑتے رہے، مرتے رہے، حتیٰ کہ خلافت کا زوال ہوا. آخری بچے کھچے رہے سہے عثمانی خلفاء کا زوال ہو گیا. صلیبی، عیسائی، یہودی بدبخت جو ہزار سال تک مسلمانوں سے پٹے، مارے کھائیں، ان کی تہذیب و تمدن کو مسلمانوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، ان کے شہروں کو فتح کر کے، ان کے گرجاؤں کو مسجدوں میں بدلا، ان کی ثقافت کو اجاڑا، بگاڑا، یہ بیچارے پریشان رہے، سازشیں کی، فتنے کیے، اور ادھر سے مسلمان اپنی غفلتوں کا شکار ہوا، منہج نبوی چھن گیا، نتیجتاً خلافت ختم ہوئی. جب خلافت ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ اب ہے وہ مرحلہ جس میں ہم آج کھڑے. خلافت ختم کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات تھی کہ میرے خلفاء فیکثرون، بہت ہوں گے، وہ یہ کام کریں گے، اشاعت دین کا، اجرائے دین کا وہ کام کریں گے، وہ سلسلہ منقطع ہو. سلسلہ منقطع ہوا، خلافت ختم ہوئی، مسلمانوں کی رہنمائی نہ ہونے لگی، حبل اللہ المتین پر کوئی نہ رہا. نتیجہ یہ ہوا، نو آبادیاتی کالونائزیشن پوری دنیا میں عام ہوئی. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان میرا نہیں رہتا، پھر اس کو پرندے اچک لیں یا آندیاں لے جائیں، مجھے اس سے کیا پرواہ. نتیجہ کیا ہوا؟ مراکش مغرب کو فرانس پڑ گیا، ہندوستان ترکی کو انگریز پڑ گیا، جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں وہاں کافروں نے مسلمانوں کو لپیٹ، ساری دنیا میں مسلمان محکوم ہوا، غلام ہوا. کیوں؟ خلافت، وہ جو تائید تھی، وہ جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو منہج تھا، وہ جو اللہ کی رسی تھی، وہ چھن گئی، مسلمان گمراہ ہوا، پوری دنیا کا استعمار مسلمانوں پر چھا گیا. تقریباً ڈیڑھ صدی اسی طرح گزری، ڈیڑھ صدی، ڈیڑھ سو سال لگ بھگ، مصر گیا، شام گیا، عراق گیا، ہندوستان گیا، ترکی گیا، مراکش گیا، کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ جیے. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے، میری اس بات کے بہت سے شواہد ہیں کہ جب تک خلافت تھی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک خطے کو عذاب دیا تو دوسرے کو بچا لیا، جب وہ بدبخت ہلاکو آیا تو پورا مصر مغرب بچ گیا، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی علمی تراث موجود تھی، اسلام پھر واپس آیا، تعلیم آئی، الحمدللہ فقہ آئی، حدیث آئی، جہاد آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آزادیاں دی. مگر جب خلافت بالکل ختم ہو گئی، استعمار چھا گیا، پوری دنیا پر اندھیری رات مسلط ہو، اور اس رات کے اندر سے کیا نکلا؟ گندا انگریزی نظام، طاغوتی نظام، یہ برطانوی فرانسیسی امریکی نظام، یہ گندے قانون، یہ پتلونیے در مندے، یہ پھر اس کے بعد اس غبار کے اندر سے یہ نکلے. کیوں؟ کہ جو مسلحین تھے مسلمان وہ بھی صحیح منہج بھول گئے کہ اب جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو اب اس سے بچنا کیسے ہے، یہ بات ان سے چھن گئی. 150 سال کے لگ بھگ کی جو تاریخ رات مسلط ہوئی اس کے اندر سے جو نکلے تو کون نکلے؟ مصر کا حسین ہیکل، عبد الناصر، ترکی کا مصطفیٰ و اتاترک، عراق سے یہ باسی لیڈر، یمن کے یہ گندے قوم پرست، ہندوستان کے یہ گندے انگریز کے تعلیم یافتہ قائدین، یہ آئے سامنے. استعمار نے ان کو پکڑا، ان کو باقاعدہ پرورش کی، حرام کے مال پر ان کو پالا، ان کی شکلیں بدلیں، ان کی تعلیم بدلی، اور پوری گندی تربیت کے بعد ان کو مسلمان ملکوں میں بھیجا. کس سیاست کے ساتھ؟ جب وہ جان گئے اور وہ جانتے تھے کہ یہ قوم ہمیشہ سونے والی نہیں ہے، ان کو سلانے کے لیے ٹرنکلائزر بدل بدل کے دینا ہوں گے، انہوں نے جعلی آزادیوں کی ایک عام جو ریت تھی اس کو عام کی. ہم تم کو آزادیاں دیتے ہیں، سبحان اللہ، ایک آزادی وہ تھی جو مسلمان اسلام کی قوت کے ساتھ، جہاد کے منحج کے ساتھ کافر کو قتل کر کے لیتا تھا. اس آزادی کی عمر دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے. ایک وہ آزادیاں ملی ہم کو کہ شام آزاد ہوا، مصر آزاد ہوا، مصر کو فرانس نے آزادی بخشی، ہندوستان کو انگریز نے بخشی، اور ہم اس بخشی ہوئی آزادیوں کی عید مناتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، کبھی یہ سوچا کہ کافر بھی کسی کو آزاد کر سکتا ہے؟ ارے وہ تو خود غلام ہے. اللہ کے بندوں، آزاد تو آزاد لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی غلام بھی آزاد کرتے ہیں؟ ارے بھیک میں ملی آزادیوں پر تم اپنی حکومتیں سجائے بیٹھے. استعمار کا دور آیا، کالونائزیشن ہوئی، مسلمانوں کے اندر جہاد کی روش، وہ منہج نبوی چھن گیا، مسلمان کافر کی طرف بہت پستی سے منہ اٹھا کے دیکھنے لگا. ان کی گندی یونیورسٹیوں سے، ہارورڈ سے، آکسفورڈ سے، برمنگم سے وہ گند نکلا جس نے پورے عالم اسلام کو آلودہ کیا. نظام تعلیم آیا، انگریزوں نے دیا، بدبخت لارڈ میکالے ایجوکیشن سسٹم دیا. سبحان اللہ، مسلمان جو پوری دنیا کا معلم، جس کا نبی معلم انسانیت، جس کا نظام تعلیم اقرا پڑھ، تب کوئی پڑھتا نہیں تھا، سبحان اللہ، جس کی وحی کا پہلا لفظ اقرا پڑھ، جہالت کیسے دور ہوتی ہے؟ پڑھنے سے. جہالت دور کیسے ہوتی ہے؟ پڑھنے سے. یہاں کون جہالت دور کروا رہا ہے؟ خود اللہ مسلمان کی، پاکستانی مسلمان کی، ہندوستانی مسلمان کے نظام تعلیم کی اساس رکھ رہا ہے. غار حرا پر کہا اقرا پڑھ، پڑھنے سے تیری جہالت دور ہوتی. کیا پڑھ؟ بسم ربک، اللہ کا نام پڑھ. اللہ نظام تعلیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کہیے ایسا ہے کہ نہیں؟ غار حرا میں رسول اللہ، کہیے کوئی حضرت محمد سے زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ جواب دیجئے، کوئی ہے حضرت محمد سے زیادہ پڑھا ہوا؟ مگر اس وحی کے وقت اللہ کے رسول کا جواب سنیے اور غور کیجئے، آپ نے کیا جواب دیا؟ جب فرشتے نے کہا، جبریل امین نے کہا اقرا، کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں گندے نظام تعلیم کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے نہیں. فرمایا اقرا پڑھ، آج تیری تعلیم کی بسم اللہ ہو رہی ہے، پڑھ، اللہ کا نام پڑھ. بسم ربک، وہ تیرا رب ہے، الذی خلق، وہ تیرا خالق. اچھا، اب آپ کسی بچے سے کہیے کہ اللہ لکھو، اللہ لکھو، وہ کیسے لکھے گا؟ الف. سبحان اللہ، اللہ کا پہلا حرف الف. اللہ جو اسم الذات ہے، اللہ کا نام ہے، وہ رب کا نام ہے. اللہ لکھو کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف کے ساتھ لکھا. اسلامی نظام تعلیم کا پہلا حرف الف ہے. الف سے کیا بنتا ہے؟ انار نہیں بنتا ہے. اللہ بنوایا, پر تیرے نظام تعلیم کی بنیاد اللہ کی معرفت پر. اللہ آج نظام تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ الف انار. انار ہندو کھا لے گا, یہودی کو انار سے تکلیف نہیں, عیسائی کو انار میں بڑے وٹامن سی ملتے ہیں. انار پوری دنیا کو چل سکتا ہے, اللہ کافر کے ساتھ میں. یہ نظام تعلیم دیا ہم الف انار پر مبنی, اے ایپل پر مبنی انگریزی دی. حالانکہ اگر انگریزی میں اللہ لکھے تو اے ہی بنے گا. یہ نظام تعلیم کی بنیاد ہے. غیر اسلامی بنیاد, مادی بنیاد, انار مادے سے متعلق ہے. انار پڑھایا اللہ نہیں, کیونکہ وہ کافر تھے. باہر نہیں سارے انجما اسی طرح بدل دیے. اقتصاد سود اس میں رکھا, یہ تمہاری اساس ہے, بنیاد ہے. اکانومی سود. سیاست حکم عوام, عوامی حاکمیت جمہوریت, یہ سیاست ہے. سود وہ معیشت ہے. اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو پالا, تربیت دی, پھر ان کو مسلمان ملکوں کی حکومتیں سونپ دی, ان کے اندر باقاعدہ وہی اپنا گندا منہج لاگو کی. اب دو طبقے ہو گئے اسلامی ملکوں میں, اس عالم میں دو طبقے رہے. یہ جو کالونائز مستعمر اس عالم اسلام ہے, جس کو اسلامی ممالک کے نام سے گنا جاتا ہے, دو طبقے اس میں آئے. ایک وہ طبقہ جس کو انگریزوں نے پالا پڑھایا, اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ انگریزی ہوئے. شام ہو, مصر ہو, عراق ہو, یمن ہو, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, وہ پورے انگریزی ہوئے. آپ دیکھ لیجئے پورے مسلمان ملکوں میں ان کو کھڑا کیجئے, کوٹ دیکھیے, ٹائی دیکھیے, پتلون دیکھیے, شکل دیکھیے, بال دیکھیے, داڑھی منڈی ہوئی دیکھیے, منہ میں سگریٹ دیکھیے, پتلون کے پائچے دیکھیے, وضاقتہ دیکھیے, رنگ شکل میں مختلف, مذہب مسلک میں ایک. اور اس کے ساتھ بل کلنٹن کو کھڑا کر کے دیکھیے, کوئی فرق نہیں. فرانس کے مترا کو دیکھیے, برطانیہ کے جان میجر ملعون کو دیکھیے, اور پاکستان کی گندی قیادت کو دیکھیے, شام کے گندے والیوں کو دیکھیے. یہ مسلمان سیاست ہے. سارے ملکوں میں جمہوریت, عوامیت, ریپبلکن, جو عوام کہیں وہ قانون ہے. اس لیے کہ عوام کو انگریز یونیورسٹیوں نے, برطانیہ نے, امریکہ نے پڑھا دیا ہے. یہ ایک طبقہ تھا جنہوں نے باقاعدہ پورے اخلاص کے ساتھ انگریزی دعوت, نظام, قانون کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کیا, لاگو کیا. آپ اپنی عدلیہ کو دیکھیے, اپنی فوج کو دیکھیے, اپنے عوامی محکموں کو دیکھیے, اپنے سول سیکرٹریٹ کو دیکھیے. پورا ڈھانچہ انگریزی طرز پر ہے, انگریزی نظام. بلکہ خدا کی قسم اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا یہ فوج. یہ میرے بھائی فوجی فخر کرتے ہیں اپنے عہدوں پر. کہیں کسی سے پوچھ لیجئے ہندوستان کی حکومت انگریز نے کن سے چھینی تھی. جب انگریز وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر مستعمر ہوئی, کون حاکم تھا؟ مغل فوج تب وہاں کی مالک تھی. ان کے اعلی ترین عہدوں کو گندے ترین عہدوں میں بدل کے خدا کی قسم انگریز نے ذلیل کی, مگر مسلمان کے کان پہ جوں تک نہیں ہوئی. صوبے کے مالک صوبے دار کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے نیچے لگا کے دلیل کی. پورا صوبہ پنجاب, صوبہ سرحد, اس کا مالک صوبے دار تھا, مغل فوج کا ایک منصب دار تھا. ہماری فوج میں صوبے دار کون ہوتا ہے؟ بٹالین کمانڈر, بہت بڑی بٹالین کا مالک جمعہ دار ہوتا تھا. ہماری فوج کا جمعہ دار کون ہے؟ گندے انگریز کپتانوں کو گندے عہدوں کے نیچے ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو جمعہ دار بھرتی کی. خان سامان, خان سامان, ایک بریگیڈ فوج کے پورے سامان حرب و ضرب کے مالک کو خان سامان کہا جاتا تھا. یہ فارسی مغل فوج تھی. اور اب فوج میں خان سامان کون ہے؟ جو انگریز افسروں کو روٹی کھلاتا تھا, ان سور خوروں کو, خنزیر کھانے والوں کو, شراب پینے والوں کو روٹی دینے والا خان سامہ مسلمان ہوگا. غرض یہ کہ زندگی کے پورے شعبوں میں انگریزی نظام، قانون، تمدن، ثقافت کو باقاعدہ لاگو کر دیا. یہ ایک طبقہ تھا، یہ بہت نقصان دہ تھا. مگر ایک اور طبقہ ہے جو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ بنا اور ہے. وہ کون تھا؟ وہ طبقہ تھا جو ان ملکوں میں مسلمان کہلاتا تھا. ان کے اندر اسلام کی تھوڑی بہت محبت تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم اسلامی آئیڈینٹیٹی، اسلامی شناخت کو قائم رکھیں، مگر ان کو صحیح تعلیم و ہدایت نہ ہو. انہوں نے اسی کافرانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اسلامی بننے کی کوشش کی کہ کچھ ہم تھوڑی اسی داڑھی رکھ لیں اور کچھ انگریز کو کہہ دیں تھوڑا سا لحاظ کر. سارے نظاموں کو ویسے ہی اپنایا. جمہوریت کہ جی نہیں، نہ خلافت اب قائم ہو سکتی ہے، نہ اسلامی سیاست آ سکتی ہے، لہذا جمہوریت کو ہی اپنا لو. سودی معیشت کہ ہاں بالکل صحیح ہے، سود حرام ہے، مگر ابھی ہم کیا کریں، پوری دنیا سے لین دین ہے تو بالآخر ہمیں مجبوراً اسی میں چلنا ہے. تھوڑا ہیلا بہانا کر کے پی ایل ایس پروفٹ اینڈ لاس کر لو، سودی معیشت کو اسلامی نام دے کے چلاؤ. پاکستان، ارے یہ تو اسلامی ملک بنایا تھا، کہ جی ٹھیک ہے اس کو اسلامی جمہوریہ کر لو. یہ دوسرا طبقہ تھا جس میں مسلمان تھے، علماء بھی تھے، مصلح بھی تھے، اصلاح چاہتے بھی تھے، مگر قرآن و حدیث سے شناسائی، دوستی، واقفیت، علم نہ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فضلو وازلو، خود گمراہ تھے، لوگوں کو گمراہ کیا. خدا کی قسم ان مسلمانوں کو جو انگریزوں سے کسی وقت پنجا چھڑانا بھی چاہتے تھے، ان کو جمہوریت میں باندھ کر انگریز کے نظام کے تلے دبا. ان تاجروں کو جو اسلامی معیشت لانا چاہتے تھے، جو 2.5% کی زکات دے کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے بھی تھے، ان کو بھی سود میں دبا کے سودی معیشت کا حصہ دار. اور سنت، وہ منہج جو اللہ کے رسول نے کہا وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، منہج جہاد ہوگا، اتباع سنت طریقہ ہوگا، سب بھول گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، یہ منزل ہم کو ان اصلی انگریزوں نے نہیں دی جنہوں نے انگریزی نظام و قانون کو، کفر کو دل سے اختیار کیا. یہ منزل جس پہ ہم آج کھڑے ہیں، یہ ہمارے ان علماء کی وجہ سے آئی جنہوں نے صحیح اسلامی منہج کو اپنایا. وہ ہمارے بھائی بند جو ملک میں موجود ہیں، اسلام کا دم بھرتے ہیں، اسلام کو چاہتے پسند کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کی رہنمائی، ان کی قسمت میں اتباع سنت نہ لکھی تھی، صحیح منہج ان کو علم نہ تھا، انہوں نے اس بات کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اہل حدیث، مومن، موحد، جمہوری. ارے اللہ کے بندے، بریلوی بھی جمہوری، شیعہ بھی جمہوری، ارے قادیانی بھی جمہوری. تو اہل حدیث، متبع سنت، بخاری پڑھنے والا، بلوغ المرام حفظ کرنے والا، تو بھی جمہوری. ارے یہ یہودیوں کا نظام پارلیمنٹ، اسمبلی، ان کا بھی وہی نظام، تیرا بھی وہی نظام. اور بڑا افسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے، جب عالموں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی یہ جمہوریت شورائیت کے قریب ہے. یہ کیا ہے؟ صرف اکثریت ہے، کوئی بات نہیں. اکثریت اگر مسلمان ملک کی کچھ کہہ دے تو مان لو، کر لو. میرے بھائی، عامی کی غلطی اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا عالم کی غلطی نقصان دیتی. سوچئے، سنیے، سمجھیے. آج جب ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ہم میں سے لوگ اصلاح کا دعویٰ کر کے غلطی کر رہے ہیں، میں آپ کو مختصراً وقت میں صحیح منہج کی طرف آگاہ کرتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ یہ فرما گئے کہ لن یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح به اولها. اے مصلحو، اے قائدو، اے علماء، اے سیاستدانوں، اگر تم اصلاح کا دعویٰ کرتے ہو تو میں تم کو یہ بتلا دوں کہ اس امت کے آخری لوگوں کا، آخری زمانے کے رہنے والوں کا اصلاح کا کام کبھی نہیں ہو سکے گا، مگر صرف اسی طریق اور منہج کو اختیار کر کے جس کو پہلے لوگوں نے اختیار کیا. پہلے لوگوں نے کیا اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت کو عام کیا، توحید سکھلائی، عقیدہ پڑھایا، جماعت بنا، جماعت کی تربیت کی، جماعت کو اسلامی ارکان قواعد ضوابط سکھائے، ان کو عمل پر باقاعدہ آمادہ کیا، ان کی تطہیر و تزکیہ کیا، ان کو باقاعدہ اسلامی معاشرے میں مربوط کیا، ان کے سامنے عظیم مقصد رکھ کر اس مقصد کی تیاری کر دی. وہ کیا مقصد تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سارے ادیان پر غالب کرنے کے لیے نازل کیا ہے. اے میرے اصحاب، تم اسلام کو پورے غلبے کے ساتھ مانو، لہذا اس کا طریق یہ ہے کہ تمہاری تربیت جہاد کے انداز پر ہو، تم دنیا کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو، دنیا کے سامنے معذرت خواہانہ انداز میں نہ چلو کہ کفر تم کو کبھی راہ نہیں. آج اگر طریق صحیح آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، تو خدا کی قسم طریقہ وہی صحیح ہے، بلکہ وہی طریق وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اسی میں تمہاری فتح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کی ضمانت اللہ نے دی ہے. قرآن شاہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شہادت دی ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. تم شہادتوں کی راہ اختیار کرو. یہ جو اجتماعات ہیں، یہ جو آج ہم آپ کے سامنے لے کے کھڑے ہیں، خدا کی قسم یہ غلط انداز میں مروانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسی نظام کے تحت تربیت کا طریقہ ہے. جماعت سازی ہو، عقیدہ صاف ہو، عملوں میں پختگی آئے، سنت کی اہمیت آئے، تخنوں سے تخنے ننگے ہوں، داڑیاں بڑی ہوئی ہوں، ایمان دل میں جگہ کیے ہو، اخوت شیوا ہو، عدو دشمن یہودی عیسائی، وہ سربیا کہو، امریکہ کہو، ہندوستان کہو، وہ ہمارے سامنے صرف عدو ہو، مسلم جہاں کہو صرف اخوب ہو، اخ ہو، بھائی ہو. میرے بھائی، یہ طریق ہے، یہ انداز. رہا یہ سوال، آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر، کہ جی کشمیر کے مسلمان کا تو عقیدہ کیا ہے، ہم وہاں جا کے کیوں لڑے ان کے لیے؟ ارے اللہ کے بندو، وہ لوگ جو یہاں سوال کرتے ہیں، در حقیقت وہ اس کشمکش میں اللہ کے منہج کو جانتے نہیں ہیں. یہ کشمیر کیا ہے قطع نظر اس کے بار بار روکا جا رہا ہے. میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، یہ بہت اہم موضوع تھا، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے. مگر ایک بات میں آپ سے کہوں، اس وقت یہ نہ سوچئے کہ کشمیر کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ سوچئے کہ اللہ نے پھندا لگایا. یہ جو کشمیر ہے اور اس میں ہندوستان 6 لاکھ آیا ہے، خدا کی قسم یہ نہ سوچو کہ وہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ سوچو کہ ہندوستان نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے. میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا قدیمی منہج ہے. جب اس کو کسی بڑے طاغوت کا سر کچلنا ہوتا ہے، یوں ہی اس کو کسی چھوٹے مسلمان کی کچھار ملے. اس کشمیر کو ایمبوش لگایا ہے اللہ نے، افغانستان میں روس کو لگایا تھا، یروشلم میں 6-7 لاکھ صلیبیوں کو صلاح الدین سے پٹوایا تھا، افغانستان میں روس کو پٹوایا ہے، کشمیر میں اللہ کی سٹریٹجی ہے، وار سٹریٹجی، سیاست الحرب ہے یہ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو کشمیر میں پھنسایا ہے کہ آؤ تمہارا استچار میں سر کٹوائے. میرے بھائی، عظمتوں عزتوں کی راہ روشن سامنے، خلفاء کا منہج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق سامنے ہے، ذخیرہ حدیث موجود ہے، اب مجاہدوں کی جماعت بھی زندہ موجود ہے، داڑیوں اور اونچے شلواروں والے بھی موجود ہیں. اب عذر کوئی نہیں ہے کہ یا اللہ جہاد قائم نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ میں اس موضوع پر زیادہ وقت لے کر وسیع انداز میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی تنگی اس میں رکاوٹ ہے، اور میں احباب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز. دار الہدا، قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں. اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب بھی دستیاب ہیں. پتہ: شہ ہندی مارکیٹ، باٹی چوک، لاہور. فون نمبر 7639557، موبائل نمبر 0300948016166.